منفی یا مثبت کہنا تو مشکل ہوگا, لیکن یہ ایسا ضرور ہے کہ کسی کی توقع نہیں تھی کہ یہ پرائمری سیزن جو ہے یہ شکل اختیار کرے گا جو اس نے اب اختیار کی ہے. دونوں پارٹیوں میں ہی ایسی صورت ہے, ریپبلکن کی طرف سے بھی خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اس وقت سب سے آگے ہونا یہ کافی پریشان کن بات بن گئی ہے ریپبلکن پارٹی کے لیے, کیونکہ ان کی بیک گراؤنڈ اور انہوں نے جس قسم کی ان کے بیانات دیے ہیں پچھلے 6 مہینے میں, اس سے یہ خدشہ ہے ریپبلکن پارٹی کو کہ اگر وہ آگے امیدوار بن گئے تو پھر جنرل الیکشن میں نومبر میں ان کا جیتنا نہ صرف بہت مشکل ہو جائے گا بلکہ ان کی وجہ سے اس کا اثر سینٹ کی ریسوں پہ بھی پڑے. ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے بھی 6 مہینے پہلے شاید سب کا خیال تھا کہ ہلری کلنٹن بڑے آرام سے اور کسی مشکل کے بغیر یہ نامینیشن لے لیں گی, لیکن جس قسم کا مقابلہ انہیں سینیٹر برنی سینڈر سے کرنا پڑ رہا ہے, خاص طور پہ جو مڈ ویسٹ کی اسٹیٹس ہیں, ابھی پچھلے ہی ہفتے خاص طور پہ مشیگن میں انہوں نے پرائمری جیتی, تو یہ وہ اسٹیٹس ہیں جن کا ایک تو ویسے ڈیموکریٹک پارٹی کا بہت اثر ہے ان اسٹیٹس پہ, اکثر ان کی کافی تعداد ہے. تو اب قصہ مختصر یہ کہ جو کہنے والے یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ تعداد الیکٹریٹ کی امریکہ میں اس وقت کافی ناخوش ہے حالات سے, اور خاص طور پہ اقتصادی حالات سے, تو اس کا اثر پڑ رہا ہے دونوں پارٹیز پہ کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کینڈیڈیٹ سامنے لائے گئے تھے جی. وہ اس آسانی سے آگے نہیں بڑھ رہے.
اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی بات کی اور خاص طور پر ان پہ جو تنقید کی جا رہی ہے مختلف حلقوں کی طرف سے, اس میں اقلیتوں کی طرف سے خاص طور پر بات کی جا رہی ہے, کیونکہ ان کا جو انداز بیان ہے وہ ان کے لیے کافی سخت کہا جا سکتا ہے. 2014 کے انتخابات جب ہوئے تو اس وقت ریپبلکن پارٹی کے جو امیدوار صدر بش تھے, انہوں نے لاتینو ووٹ جو حاصل کیے ان کی کوئی پرسنٹیج 40% تھی. اس کے بعد 2012 میں مٹ رومنی کے لیے یہ صرف 27% رہ گئی, اور بڑی اقلیت یہ کافی بڑی اقلیت ہے امریکہ کے اندر. کیا آپ اس کا رجحان دیکھتے ہیں 2016 کی اس انتخابی مہم کے اندر؟
بالکل آپ نے جیسے درست کہا, ایک تو تعداد لاتینی ووٹرز کی کافی ہو گئی ہوئی ہے, اور دوسرا یہ کہ خاص طور پہ چند ریاستوں میں جو کہ بہت کرٹیکل ہیں اور بڑی ریاستیں ہیں, کیلیفورنیا ہو گئی, ٹیکسس ہو گیا, فلوریڈا ہو گیا, وہاں پہ ان کا تناسب جو ہے ووٹروں میں بہت زیادہ ہے. تو یہ اندازہ ہے لوگوں کا کہ بھائی ریپبلکن پارٹی جب تک کوئی 35-40% اس الیکٹریٹ کا نہ لے, اس کے لیے صدارتی الیکشن جیتنا بہت مشکل ہوگا. ابھی جس ڈگر پہ ٹرمپ صاحب کی کیمپین چلتی رہی ہے, یہ دیکھنا بہت مشکل ہے کہ انہیں 5-10% بھی ووٹ مل سکے لاطینی ووٹروں کا. لیکن ان کا مسئلہ لاطینی ووٹروں سے بھی آگے چلتا, انہوں نے اس کیمپین میں سیاہ فام لوگوں کے لیے, خواتین کے لیے, مسلمانوں کے لیے اس قسم کی زبان استعمال کی ہے اور اس قسم کے بیانات دیے ہیں کہ جس سے بہت زیادہ ایلینیشن بڑھی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ریپبلکن پارٹی کافی پریشان ہے اور ہر طرح کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح ان کی کینڈیڈیسی کو روکا جا سکے, لیکن اس پہ اختیار نہیں ہے پارٹی کا. اگر وہ انہوں نے جیت لیے اتنے ڈیلیگیٹس کے جو 50% سے زیادہ ڈیلیگیٹ جیت لیے, تو پھر ان کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا. آج کی پرائمری میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے بہت اہم ہوگی, اور خاص طور پہ فلوریڈا میں کیا نتیجہ نکلتا ہے, کیونکہ ایک تو وہ بہت بڑی اسٹیٹ ہے, دوسرا اسٹیٹ میں جو ونر ہے وہ سارے ڈیلیگیٹ لے لیتا ہے. تو اگر آج وہاں پہ بھاری اکثریت سے ٹرمپ صاحب جیت گئے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کافی مشکل ہو جائے گا ریپبلکن پارٹی کے لیے ان کو روکنا.
اچھا میں اس سلسلے میں ایک اور سوال کروں گی, لیکن اس سے پہلے چونکہ ہم اقلیتوں کے بارے میں بات کر رہے تھے, تو ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بتائیے گا, جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں یہاں پر, وہ تقریباً جن میں بنگلہ دیش ہے, نیپال ہے, بھوٹان ہے, پاکستان ہے, بھارت ہے, اس میں تقریباً 40 لاکھ افراد امریکی شہری بھی ہیں جو کہ ووٹ دینے کا حق رکھتے ہیں. اس انتخابات کے دوران 2016 کی صدارتی مہم کے حوالے سے دیکھتے ہوئے جنوبی ایشیائی باشندوں کی ووٹنگ یعنی رائے دینے کا رجحان آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیسے سامنے آ رہا ہے؟
جو ابھی تک ٹریک ریکارڈ رہا ہے جنوبی ایشیا کے ووٹروں نے تقریباً 60-65% تک نے پچھلے 2-3 الیکشنز میں ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ شاید اس دفعہ بھی یہ تعداد شاید اس سے آگے چلی جائے, خاص طور پہ اگر ریپبلکن کینڈیڈیٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہوتے ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ نہ بھی ہوں اگر ڈیوڈ کروز یا کوئی اور بھی ہوتا ہے, تو کیونکہ انہوں نے امیگریشن کے بارے میں, نسلی تعصب کے بارے میں اس قسم کی پوزیشنیں اور اس قسم کے بیان دیے ہیں کہ جنوبی ایشیا کے بسنے والوں کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کافی کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ اس کے بعد بھی وہ ریپبلکن پارٹی کو ووٹ دے. تو کوئی ایگزیکٹ اس وقت نمبر تو ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن اگر پیچھے کا تجربہ سامنے رکھا جائے اور اس دفعہ جس ڈگر پہ چیزیں جا رہی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ امکان اسی بات کا ہے کہ 60-65% تک کم از کم جو جنوبی ایشیا کے شہری یہاں ہیں وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے نامینی کو ووٹ دیں گے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, آخری میرے دو سوال ہیں. ایک تو یہ بتائیے گا, جیسا کہ ابھی آپ نے کہا تھا, بات ہم ہو رہی تھی کہ ریپبلکن پارٹی کے لیے روکنا مشکل ہو جائے گا یا ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے, آپ یہ بتائیے گا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ڈیلیگیٹس کی اکثریت کسی امیدوار کو نامزد کر دیتی ہے, چاہے وہ ڈیموکریٹ ہو چاہے وہ ریپبلکن ہو, لیکن پارٹی کی پالیسی لائن اس سے بہت اختلاف رکھتی ہے, تو کیا ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر نظر ثانی کی جا سکے یا کسی اور امیدوار کو سامنے لایا جا سکے؟
جی نہیں, اگر رولز کے تحت اگر ڈیلیگیٹس کی پہلے ووٹ پہ 50% سے زیادہ کوئی امیدوار لے لیتا ہے تو پھر تو گنجائش نہیں رہتی, اور یہی اسی لیے فکر ہے. اس کے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ پارٹی ٹوٹتی ہیں, اس کے اندر گڑھے بنتے ہیں, لوگ زیادہ ابھی جیسے دیکھا ہے لوگوں نے کہ بہت پرانے لیڈروں نے ریپبلکن پارٹی کے مٹ رومنی صاحب جن میں شامل ہیں بڑا کھلم کھلا کہا ہے کہ اگر یہ ٹرمپ صاحب امیدوار ہوئے تو ان کے لیے ان کی حمایت کرنا مشکل ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ پریشانی یہی ہے کہ بھائی اگر ان کو یہ 50% سے زیادہ ڈیلیگیٹس مل گئے تو پھر کوئی چارہ نہیں رہے گا پارٹی کے لیے سوائے اس کے کہ وہ ان کے پیچھے آئیں, سوائے یہ کہ کئی دھڑے پارٹی کے اندر شاید ان کی سپورٹ اتنی نہ ہو سالڈ جتنی عام حالات میں ہوتی ہے.
اور اب میرا آپ سے آخری سوال بواسطہ زحمت آپ کو دی, ڈیموکریٹ پارٹی کی بڑی سرکردہ اور مضبوط صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن, جیسا کہ آپ نے کہا, اگرچہ سینیٹر برنی سینڈرز کی طرف سے ان کو کافی مقابلہ ہے اور وہ ابھی تک ظاہر ہے کہ ان کے مقابلے میں ڈٹے بھی ہوئے ہیں, اگر انتخاب میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو یہ ایک تاریخی کامیابی اس طرح سے ہے کہ وہ امریکہ کی پہلی خاتون صدر ہوں گی. اب یہ بتائیے گا کہ امریکہ کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے, رائے دہندگان کے غالب رجحان کو دیکھتے ہوئے, ہلری کلنٹن کا خاتون ہونا ان کے حق میں جاتا ہے یا ان کی مخالفت میں؟
دونوں یہ تلوار دونوں طرف کاٹے گی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جنرلی شاید یہ ان کے حق میں چیز جائے. اس وقت جو ان کے لیے زیادہ پریشانی کی چیز بن رہی ہے کہ امکان تو یہی ہے اس وقت کہ وہ ہو جائیں گی امیدوار, کیونکہ ان کی لیڈ جو ہے ڈیلیگیٹس کے اندر کافی زیادہ
تقریباً دگنی ہے.
لیکن جی ہاں, لیکن یہ ہے کہ جو اس برنی سینڈر صاحب نے سامنے چیزیں لائی ہیں اور جو اس وقت موڈ ہے الیکٹریٹ کا, خاص طور پہ اقتصادی معاملات پہ, تجارت کے سوال پہ, بینکاری سسٹم کے سوال پہ, تو وہ اس میں کئی جو کمزوریاں ہیں ہلری کلنٹن کے پروگرام کی اور جو ان کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے سینٹ میں اور اس سے پہلے, تو وہ ان کو جو ڈیموکریٹک پارٹی کے کا بڑا بیس ہوتا ہے یعنی کہ ورکنگ کلاس, اس میں کافی میں سمجھتا ہوں کہ مشکلات بھی پیدا ہوں گی. اس لیے اس وقت تو ان کے لیے سب سے شاید خوش آئند بات یہ ہے کہ کہ ریپبلکن پارٹی کے امیدوار کا مسئلہ پڑا ہوا ہے, لیکن اگر کوئی ایسا اوپن کنونشن ہو گیا ریپبلکنز کا اور انہوں نے کوئی ماڈریٹ قسم کا کینڈیڈیٹ سامنے لے آئے, مثال کے طور پہ اوہایو کے جو گورنر ہیں کیسک صاحب, تو اس قسم کا کوئی کینڈیڈیٹ اگر سامنے آ گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہلری کلنٹن کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں, اگرچہ ان کا پہلا خاتون صدر کا امکان ہونا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کچھ مدد کرے گا.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طیب محمود ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا, آپ کے کامنٹس کے لیے ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, اور خاص طور پر آج خصوصی میرا شکریہ قبول کیجیے کہ آپ نے اپنی خرابی طبیعت کے باوجود ہم سے بات کی, آپ کا بے حد شکریہ. تو اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت لندن سے منظر وسیم ہے, اور ابھی ہمیں دبئی سے ہمارا ساتھ دیں گی شاہمین جہاں بھی. تو یہ ہم آج پروگرام میں ان کو پہلی بار خوش آمدید کہیں گے. ایک بڑا نام ہے تجزیہ کاروں میں, اور آپ کے ساتھ ان کی بات بھی کرواتے ہیں, ان کی رائے بھی آپ سن سکیں گے. تو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں کچھ مشرق وسطی اور انٹرنیشنل بین الاقوامی امور کے بارے میں. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اپنی فوج کے مرکزی حصے کو شام سے واپسی کا حکم دیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ روس نے وہاں اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں. آئیے اس وقت بات کرتے ہیں منظر وسیم صاحب سے اور شاہمین صاحبہ سے. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
اچھا بہت بہت شکریہ شاہمین, مجھے کچھ تشویش ہو رہی تھی کہ آپ سے میری بات کل تو بہت تفصیل سے ہو گئی تھی اور آج آپ ایک میٹنگ میں مصروف ہو گئیں, تو لیکن بہت بہت آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. جیسا کہ ہم نے اپنے سننے والوں کو بتایا, ایک بڑا نام ہے شاہمین جہاں ان کا نام ہے, اور ابھی آپ سنیں گے ان کا تجزیہ تو آپ کو اندازہ ہوگا. اور ہمارے پروگرام میں آج پہلی دفعہ یہ شامل ہو رہی ہیں, ہم ان کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں. اور منظر آپ کا بے حد شکریہ, آپ اپنے وقت میں سے ہمارے لیے, ہمارے پروگراموں کے لیے اکثر وقت نکالتے ہیں آپ. میں شروع یہیں سے کیا ہے کہ صدر ولادیمیر پوٹن کہتے ہیں کہ انہوں نے شام میں اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں, اس بیان سے کیا مراد ہے؟ میرے دو سوال ہیں. کیا داعش کا خاتمہ جو ایک پیش نظر مقاصد تھا, کیا وہ پورا ہو گیا, یا پھر بشار الاسد کے لیے وقت کا حصول حاصل کر لیا گیا اور ان کے مخالف جو گروپ تھے ان کے خلاف تیزی سے کاروائی کرتے ہوئے ان کو کمزور پوزیشن میں کر دیا گیا؟ کس طرح سے اس کو دیکھیں گے؟
یہ سوال مجھ سے ہی ہے.
جی آپ سے.
جی سب سے پہلے تو یہ کہ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ پوتین نے جو پہلے اناؤنس کیا تھا کہ 1.5 لاکھ کے قریب آرمی جو ہے وہ لائیں گے سیریا میں, جبکہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ صرف 6,000 کے قریب ان کی فورسز تھی آن گراؤنڈ, بیسیکلی ان کا ایئر فورس جو تھی موونگ کیے تھے. تو ان کا جو تھا پورا ہی اگر ہم دیکھتے ہیں ایگزیکٹلی 6 منتھ تقریباً ہونے کو آئے ہیں تو انہوں نے پل آؤٹ کر لیا وہاں سے.
جی
تو نظر آتا یہ ہے کہ ان کے پاس ایک فکس پلان تھا جس کے حساب سے انہوں نے دو کام کرنے تھے. ایک تو یہ کرنا تھا جو کہ اپوزیشن ہے ان کو ایک یہ بتایا جائے کہ اسد کے پیچھے پاور ہے اور ان کو سپورٹ کیا جائے گا,
اور ان کے لیے وقت حاصل کر لیا انہوں نے,
اور یہ انہوں نے حاصل کر لیا. دوسرا ان کے پاس یہ تھا کہ جو ٹائٹ ٹرن کرنی تھی کہ اس وقت جو تھی اسد کی جو آرمی تھی وہ ڈسارٹڈ سی ہوئی ہوئی تھی اور وہ وڈرا کیے جا رہے تھے ہر جگہ سے لڑائی کیے بغیر ہی, تو وہ بھی ایک ٹائٹ ٹرن ہو گئی کیونکہ ان کو سپورٹ ملی ہے. تو وہی آرمی سیم آرمی جو کہ پہلے مارک آ رہی تھی اور اب انہوں نے کافی حد تک پش کر دیا پیچھے باقی جتنے بھی تھے اوپوننٹس. اور لیکن ایک چیز اگر ہم دیکھتے ہیں تو پوٹن کو بہت کلیئرلی یہ پتا ہے کہ سسٹینیبل نہیں تھا اگر وہ زیادہ دیر اپنی آرمی یہاں رکھیں اور زیادہ بڑی آرمی یہاں پر رکھیں کنٹیجنٹ اپنا, تو وہ خود ایک ٹارگٹ بن جائیں گے اور وہ ڈیفنس کے اوپر پڑ جائیں گے, اپنی آرمی کو بچانا زیادہ مشکل ہو جائے گا ان کے لیے بجائے کہ اسد کو بچائیں. وہ بہت کلیئر مائنڈیڈ تھے میرے خیال میں, کیونکہ روس نے جو افغانستان سے بھی سبق حاصل کیا تھا اس کے بنا پر ان کو معلوم تھا کہ زیادہ دیر نہیں رک پائیں گے ادھر, تو انہوں نے جلدی سے ایکشن کیا جو کچھ کرنا تھا, ٹائٹ ٹرن کی ڈسکشن کے اوپر لے آئے ساری دنیا کو اور یہ بھی پروو کر دیا کہ ہم یہاں پر رہیں گے اور ہم جائیں گے نہیں.
ہاں جی, کچھ
انہوں نے کنسولیڈیٹ کر لیا.
جی ابھی
سب سے بڑی چیز, سوری ایک چیز بتانی تھی, سب سے بڑی چیز انہوں نے یہ کی کہ ان کے پاس ایک ہے میزائلیں S-400 جن کی کہ بہت زیادہ رینج ہے, وہ ڈیفینس شیلڈ کا جو جس طرح کی بات کی جاتی تھی امریکہ کی طرف سے ویسی چیز روس نے لا کے ادھر امپلیمنٹ کر دی ہے اور کوئی اس کے اوپر بول نہیں سکا, اور وہ اس نے کہا کہ وہ میزائل جو وہیں پر رہیں گے.
اچھا تو ظاہر ہے کہ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. شاہمین, آپ بھی ساری صورتحال کو دیکھتی ہیں, خاص طور پر مشرق وسطی کے امور پر بھی آپ کی بڑی گہری نظر ہے. آپ نے اس معاملے میں بہت سارے مضبوط جماعتوں اور کمیشنز کے ساتھ کام کر رکھا ہے. مجھے یہ بتائے گا, ابھی جیسا کہ بات ہو رہی تھی کہ بشار الاسد کو وقت دینا, بشار الاسد کی حیثیت کو مضبوط کرنا, کیونکہ اپوزیشن کے جو دھڑے تھے ان کے خلاف بھی کافی زیادہ کاروائی کی گئی, تو اب اس وقت جبکہ شام کے بارے میں مذاکرات ہو رہے ہیں جنیوا میں, جہاں براہ راست بات تو نہیں ہو رہی, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اپوزیشن اتنی کمزور پوزیشن میں وہاں پر کسی طرح کی بھی کوئی بہتر بات چیت کرنے کے پوزیشن میں ہے؟
دیکھیں, تین امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ میں بشار کے اوپر بعد میں بات کروں گی. میں جہاں تک میں جو پوٹن ہے, اس کا جو رول ہے, میں نے ہمیشہ اس کو اس طرح ٹرم کیا ہے کہ ہی از اے پروربیل صدام پلینگ ہز رول آن دا ورلڈ اسٹیج, ٹھیک ہے نا
جی.
تو پوٹن جو ہے اسے یہ پتا ہے کہ اس کی آرمی کس حد تک جا سکتی ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہی ہیز بین پچڈ اف یو ول بائی دا گلوبل ایلیٹ ٹو پلے ہز کارڈز آن دا ورلڈ اسٹیج. اور اب حالات اس طرح ہو گئے ہیں کہ اس کے لیے اپنے اس کی اپنی آرمی کو سسٹین کرنا سیریا میں مشکل ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو اس کا وتھڈرال جو ہے میرے خیال سے ایک بہتر ہے کہ وہ ابھی وتھڈرا کر لے گریسفلی, بجائے اس کے کہ بعد میں اس کو اس چیز کی امبیرسمنٹ ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ جو پتہ نہیں آپ کو یہ معلوم ہے کہ نہیں, تین فروری 2016 جو پچھلے مہینے ہنری کسنجر صاحب جو ہیں وہ پوٹن کو ملنے گئے تھے کریملین میں, اور یہ بڑی ہسٹوریکل میٹنگ تھی, اور اس میٹنگ کا جو مین تھرسٹ تھا وہ آئل اور اکانومی اور جو یہ جیو پولیٹیکل موومنٹس ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے میٹنگ ہوئی تھی. اس کے فوراً بعد جو ہے یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی تھیں کہ کس طرح جو ہے پوٹن وتھڈرا کرے گا, اور بشار الاسد کو بھی ایک گریسفل ایگزٹ دی جائے گی اس میں سے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو کچھ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ آلموسٹ لائک دا اسٹیج فار آل دس ہیز بین سیٹ ان دا لاسٹ کپل آف منتھس, اور آئی تھنک جو ویسٹرن ڈپلومیٹس ہیں انہوں نے بڑا پریس کیا ہے بشار کو بھی اور پوٹن کو بھی, کیونکہ 2-3 لاکھ لوگ جو ہیں اس وار میں مر چکے ہیں ابھی تک.
جی, 2.5 لاکھ کا کل انہوں نے دیا, اسٹیفن ڈی مستورا نے جو اعداد و شمار بتائے ہیں اس کے, اس میں یہ ہے کہ 2.5 لاکھ لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ 65 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ملک کے اندر بے گھر ہوئے ہیں, اور جبکہ کوئی 30 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ہمسایہ ملکوں میں پناہ گزینوں کے طور پر چلے گئے ہیں. تو یہ سارا وہاں کا ہے. تو آپ نے یہ بات کی, تو آئیے کچھ داعش کے بارے میں اور اسلامک اسٹیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں, خاص طور پر عراق کے شہر موصل میں ان کی موجودگی کے بارے میں. منظر, آپ یہ بتائیے گا, آپ کے خیال میں موصل کو داعش سے واپس لینے کے لیے کب تک فیصلہ کن کارروائی کا آپ کی توقع کرتے ہیں, کیونکہ آپ عراق کے کافی حصوں سے داعش یا اسلامک اسٹیٹ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا گیا ہے, تو آپ کے خیال میں اب یہ جو موصل کے لیے ہے تیاریاں تو کافی دنوں سے ہو رہی ہیں, کس طرح کے امکانات دیکھتے ہیں اس بارے میں آپ؟
جی, موصل کو ہمیں ایکویٹ نہیں کرنا چاہیے چھوٹے شہروں سے, کیونکہ چھوٹے شہروں کے کیس میں ان کے پاس چھپنے کی اور لڑنے کی جگہ کم ہوتی ہے. موصل از اے بگ سٹی, تو یہاں پر اگر جو بھی باہر سے فورس آئے گی اس کے لیے یہ سٹیلن گراڈ والی سچویشن بن سکتی ہے.
اچھا.
اور اس وقت کوئی آن گراؤنڈ ایسی کوئی بڑی آرمی نہیں ہے جو کہ اتنی دلیر ہو کے جو کہ اندر جا سکے, بیکاز کافی یہ کلنگ فیلڈ بن سکتی ہے پورا کا پورا موصل شہر بھی. جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ الیپو کے اندر بشار الاسد کی آرمی نے پورا زور لگا لیا لیکن وہ انٹر نہیں ہو پائے تھے, ایسی ہی سچویشن موصل کے اندر بھی ہو سکتی ہے. اور اگر انٹر کر کے اس کو کیپچر کرنا ہے تو موسٹ پرابلی آدھے سے زیادہ سٹی جو ہے وہ تباہ کرنا پڑے گا.
اچھا شامین، آپ سے یہ میرا سوال ہے کہ داعش کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس تجربہ بھی ہے، ان کے پاس وسائل بھی ہیں، اور ان کو جنگی حربوں کا جو تازہ ترین جنگی حربے یا ٹیکٹکس ہیں ان کے بارے میں بھی ان کو علم ہے. تو ایسے منظم جو گروپ ہیں ان کے لیے امریکہ کی قیادت میں جو دنیا بھر نے کے مختلف ملکوں کا ایک اتحاد بنا ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ وہ کسی حد تک مؤثر ثابت ہو رہا ہے؟ کیونکہ کافی جگہوں پر تو ظاہر ہے کہ اس کا زور ٹوٹتا دیکھا گیا ہے، لیکن یہ گروپ ایسا ہے کہ جو ایک جگہ سے جا کر دوسری جگہ پر کار فرما ہو جاتا ہے، جیسے اب لیبیا میں بھی اس کی کافی کاروائیاں دیکھی جا رہی ہیں، اور لیبیا سے پھر ٹیونس میں داخل ہو کر بھی یہ لوگ اپنی کاروائیاں کرتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ یا داعش کے خلاف جو حکمت عملی ہے وہ کافی حد تک مؤثر ثابت ہو رہی ہے، اور اس کو کنٹین کرنا واقعتاً ممکن ہوگا؟
اس کو یہ میں سمجھتی ہوں کہ داعش کنٹین ہو جائے گا، کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے بہجت، وہ یہ ہے کہ جب امریکن الیکشن جب ہو جائیں گے اور پوسٹ امریکن الیکشن بہت سارے ڈیسیجن سامنے آئیں گے اور امپلیمنٹ بھی ہوں گے، اس وقت جو مین ہولڈ ہے داعش کا اور یہ موصل کے علاقے میں ہے، اور میرے خیال میں
اور شام میں عراق اور شام کے علاقے
جی عراق اور شام ہے، لیکن آپ دیکھیں ان کی سپورٹ کہاں سے آ رہی ہے، اور ان کے پاس جو لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے یا ان کی جو اسٹریٹجی ہے، یہ بذات خود جو ہے وہ اتنے نہ ذہین ہیں نہ اتنے قابل ہیں کہ اس کو آگے چلا سکیں. میرے خیال میں کہ اس پورے کھیل میں یہاں پہ اس وقت ایک ہی نان مسلم پلیئر ہے اسرائیل، جن کا بڑا انفلوئنس ہے اس چیز کے اوپر، اور جس طرح وہ اس کو مطلب اس کی سپورٹ ہے، تو لیکن وہ سپورٹ جو ہے وہ آئی تھنک وتھ ڈرا ہوگی. یہ پوسٹ امریکن الیکشن تک آپ کو نظر آئے گا کہ ان کا بڑا ہولڈ ہے، اور شاید آپ تھوڑی سی آگے آپ کو اور خون ریزی بھی نظر آئے گی، لیکن یہ
کنٹین ہو جائے گا. جی ہاں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس کو روکنا، داعش کو روکنا ممکن ہو سکے گا. منظر ہمارے پاس
کنٹین ہو جائیں گے.
منظر ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ کوئی 4-5 منٹ اور ہے، میرا خیال ہے ایک دو سوال اور جلدی جلدی کر لیں. انقرہ میں ایک ماہ میں دوسرا شدید حملہ ہوا جس میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں. امریکہ نے اس دہشت گرد حملے کی مذمت کی ہے، اور ساتھ ہی میں یہ کہا ہے کہ وہ اپنے دیرینہ حلیف ترکی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس سارے معاملے میں. آپ کے خیال میں ترکی جو پی کے کے جنگجوؤں کے خلاف بھرپور کاروائی کرتا ہے، کیا ان دہشت گردوں کا سبب اور محرک اسی کو قرار دیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ان حملوں کو کرنے والوں کا ربط جو چھان بین کے بعد سامنے آتا ہے وہ کردوں کے ساتھ جوڑا جاتا رہا ہے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
جی کافی کلیئر سچویشن نظر آتی ہے کہ یہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ترکی کے اندر جو کرد تھے ان کے ساتھ ان کا ایک کمپرومائز ہو گیا تھا، اور 2 سال سے کچھ جنگ وغیرہ نہیں تھی، ٹل دا پوائنٹ کہ جب وہ ایک چھوٹا سا ڈیمونسٹریشن تھا کچھ مہینے پہلے جس میں کہ سیکولر اور کردوں نے مل کے ڈیمونسٹریشن کیا تھا، اور اس ڈیمونسٹریشن کے اوپر آئی ایس کا جو بمبر تھے انہوں نے آ کے تو مارا تھا لوگوں کو، 100 کے قریب لوگ مارے گئے تھے، وہاں سے یہ ٹرن اراؤنڈ ہوا. لیکن ابھی جو سچویشن بنتی ہے وہ بہت کلیئر ہے کہ ترکی جو ہے نہ صرف کردوں سے اپنے ملک کے اندر لڑ رہا ہے اور باہر بھی کردوں کے ساتھ ہی ان کی جنگ چل رہی ہے اس صورت میں. اور جو باہر سے کرد ہیں، جو سیریا کے کرد ہیں، ان کی اگر ہم ہسٹری دیکھتے ہیں تو وہ ہمیشہ سے رشیا کے قریب رہے ہیں، تو موسٹ پرابلی یہ جو ایک چیلنج تھا روس اور ترکی کا، یہ گیم پلے کی جا رہی ہے، اور ایسیمیٹرک جو سپورٹ ہے وہ ان کو دی جا رہی ہے کردوں کو، جس کے تھرو ترکی کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے بھی اب ساتھ دیا، حالانکہ کافی دیر سے ان کے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات کوئی بہت اچھے نہیں چل رہے تھے، لیکن اب سچویشن ایسی ہے کہ ان کو کرنا ہی پڑے گا یہ، اور ڈیفینیٹلی ان کو سپورٹ جو ہے، جہاں تک مجھے انفارمیشن ہے کہ روس کی طرف سے سپورٹ مل رہی ہے ان کردوں کو جو کہ ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں ترکی کو.
اچھا، اب آخری سوال ہے میرا شامین آپ سے کہ آئیوری کوسٹ کے ایک ساحلی تفریحی مقام پر ایک ہوٹل پر حملے کی ذمہ داری قبول کی القاعدہ ان دا اسلامک مغرب، یعنی اے کیو آئی ایم نے، جبکہ داعش نے تیونس کے ایک ایسے ہی سیاحتی مقام پر حملہ کیا تھا اور اس میں 37 سیاح ہلاک ہو گئے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ عام طور پر مبینہ طور پر جو کہا جاتا ہے کہ یہ جو اب دہشت گرد گروپ ہیں ہیں، یہ ان حکومتوں کی معیشتوں کو نشانہ بنا رہے ہیں تاکہ ان کو کمزور کیا جائے اور وہاں پر اپنے داخلے کو برقرار رکھا جائے. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو اس طرح کے مختلف دہشت گرد گروپ ہیں جن کے ہم نام لیتے ہیں، الشباب ہوا، بوکو حرام ہوا، اسلامک اسٹیٹ کی ہم بات کر چکے ہیں، القاعدہ ان مغرب ان دا مغرب کی جو اب بات ہم کر رہے ہیں، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ان کے لیے کوئی خاص حکمت عملی چاہیے یا موجودہ حکمت عملی جو ان سے طے کر ان کو کنٹین کرنے کے لیے کی جا رہی ہے اس سے کافی حد تک ان کو روکنا ممکن ہو سکے گا؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھتی ہیں؟
جی آئی تھنک وہ ایک آئرونکلی اور انٹینشنلی ایک ٹائم تھا جب ان کو ایک گلوبل ایلیٹ کی ایلیٹسٹ کی گروپس کی سپورٹ تھی، لیکن میرے خیال میں اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ نیا مڈل ایسٹ ایمرج ہو رہا ہے، اور جس طرح ورلڈ پاورز اس وقت کرنٹلی کنفیگر ہو رہی ہیں، یہ سارے گروپس جو ہیں یہ کنٹین ہوں گے. اور میرے خیال سے کہ آئندہ آپ دیکھیں گے اگلے چند مہینوں میں کہ ان کا اس طرح فریلی آپریٹ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ بہت سخت سرویلنس بھی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ مطلب میں دوبارہ آپ سے یہ بات کہوں گی کہ پوسٹ امریکن الیکشن جو سناریو ایمرج ہوگا اس میں یہ سارے گروپس جو ہیں بڑی سختی سے کنٹین کیے جائیں گے.
بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھیں دبئی سے شاہ امین جہاں، اور لندن سے ہمارے ساتھ تھے منظر وسیم. آپ لوگوں سے میری پھر بھی بات ہوگی، آپ کے وقت آپ کے تبصرے کا بے حد بہت بہت شکریہ، بے حد شکریہ. اور اب ہم ایک ذرا سا وقفہ لیتے ہیں. ہمیں یہاں سے واشنگٹن سے ایک بے حد ممتاز نام ہے ہمارے پروگراموں کا، ڈاکٹر زبیر اقبال ہمارے ساتھ ہیں. اور جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کچھ بات کریں گے ہم افغانستان کے بارے میں، کچھ امریکہ میں داعش کے حوالے سے بات کریں گے، داعش کے ایک میں شمولیت جو نوجوان کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم بات آپ کو انٹرویو سنوائیں گے بھارت کے سفارتکار کا جو یہاں امریکہ میں تعینات ہیں، اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب سے اس کے بارے میں بھی تجزیہ کرائیں گے. تو آئیے ایک ذرا سا چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں ہمارے پروگرام میں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی کرنٹ لگاتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کر کے 2,00,000 روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، PO باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان. اور
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ. اور ابھی ہم پروگرام کے اب اگلے سیگمنٹ کی طرف پہنچے ہیں. عراق میں ایک امریکی شہری کو کرد فورسز نے اپنی تحویل میں لیا ہے، جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ مشتبہ طور پر داعش کا جنگجو ہے. اس کی شناخت 26 سالہ محمد جمال قوی کے نام کے طور پر کی گئی ہے، جو امریکی ریاست ورجینیا کے علاقے الیگزینڈریا سے تعلق رکھتا ہے. تو اس بارے میں کل سے ہم خصوصی آپ کے لیے رپورٹیں بھی پیش کر رہے ہیں، آپ کے لیے ہم نے اس کو اطلاعات بھی آپ کے لیے پہنچائی ہیں، اور اب ان کے پیرنٹس والدین کے ساتھ جو بات چیت ہوئی اس کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے پروگراموں کا ایک بڑا ممتاز نام ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب ہیں. تو آئیے انہیں سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا صورتحال ہے کہ یہاں سے بھی نوجوان وہاں پر کس طرح سے جاتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
جی وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب ابھی یہ ایک خبر ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے کافی تفصیلی خبر تھی، لیکن یہ تھوڑی سی ہم نے اپنے سننے والوں کو بتائی کیونکہ تفصیلات ہم بتاتے آ رہے ہیں. آپ نوجوانوں کی داعش کی طرف راغب ہونے کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ بات کی ہے، ظاہر ہے کہ مختلف ملکوں میں اس کی مختلف وجوہات ہیں کہ جو نوجوان طبقہ داعش کی طرف یا اس کے انتہا پسندی کی طرف اس کا غالب رجحان ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر اس کی وضاحت آپ کس طرح سے کریں گے؟ امریکہ سے بھی کچھ ایسے واقعات سامنے آئے.
देखिए अमेरिका वो ऐसी एक्सेप्शनल जगह नहीं है, यहाँ पर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो के एक्सट्रीमिस्ट व्यूज भी रखते हैं और दूसरा उसके साथ साथ वो इस हद तक इस चीज को अहमियत देते हैं कि वो अपनी जिंदगी जो है उसको इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये जो आपने अभी देखा है, जो आपने सुना है, ये अलेक्जेंड्रिया के जो शहरी हैं उनके मुताबिक वो एक फलस्तीनी बैकग्राउंड रखते हैं और वो उस बैकग्राउंड की वजह से काफी बड़ी हद तक वो सिंपथाइज करते हैं उन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और मूवमेंट्स के साथ जो कि मिडल ईस्ट में ऑक्यूपेशन के खिलाफ लड़ रही हैं। इसी सूरत को देखते हुए वो वहां पर गालिबन गए हैं और ये भी देखना जरूरी है कि उनके अपनी फैमिली में इस किस्म की मुश्किलें हैं जिनकी वजह से वो अपनी फैमिली को छोड़कर चले गए थे और उनके उनके वालदैन और उनके बहन भाइयों को ये भी मालूम नहीं था कि वो कहाँ हैं। जो बेसिकली ये महसूस होता है कि वो बिल्कुल अनडायरेक्टेड किस्म के और खोए हुए इंसान थे और वो जहाँ चाहते थे वो निकल गए और उन्होंने अपनी फैमिली तक को उसके मुताबिक कुछ नहीं बताया।
अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने आज एक बार फिर से ये बात कही है कि बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयों के बायस वहां जो दाश तंजीम है, इंतहा पसंद तंजीम दाश, वो पसपा हो रही है। नंगरहार सूबे में काफी ज्यादा उनका गलबा भी रहा और अफगान अहदेदारों के मुताबिक दाश से वफादारी का जो ऐलान किया है जंगजुओं ने, वो ज्यादातर तालिबान थे। तो डॉक्टर साहब, बड़ा एक बुनियादी सा सवाल ये है कि क्या आप समझते हैं कि वाकईतन कोई जमीनी हकायक को देखें तो दाश के जंगजू वहां पर मौजूद हैं या वहां के जो मकामी जंगजू हैं वही दाश का नाम लेके या उससे वफादारी का इजहार करते हुए उसकी तरफ से कार्रवाइयां कर रहे हैं?
जी, जो आपने फरमाया बिल्कुल दुरुस्त है। हुआ ये था कि जब मुल्ला उमर की डेथ के मुताबिक खबर निकली तो उसके बाद जो नई लीडरशिप आई वो कुछ मॉडरेट किस्म की लीडरशिप थी और कुछ एक्सट्रीमिस्ट किस्म के तालिबान उससे तोड़कर अलहदा हो गए। अब उनके लिए ये मुश्किल थी कि वो किस बेसिस पर अपने आप को ऑर्गेनाइज करें। ऐसे मौके पे उनको दाइश ISIS का जो सपोर्ट थी वो मिली थी, उनको कुछ पैसे भी मिले थे और वो एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन की तरफ ज्यादा बढ़ गए थे क्योंकि इसी बेसिस पर वो अपने लिए फंडिंग इख्तियार कर सकते थे। तब देखना ये है कि आया ये ग्रुप कामयाब हुआ कि नहीं। जैसा कि मालूम होता है, जैसे कि अब जमीनी किस्म की जो कंडीशन है उनके मुताबिक पता चलता है कि उनको खास सक्सेस हासिल नहीं हुई। उसकी दो वजूहात है। एक तो ये कि तालिबान का जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो काफी हद तक स्टेबल रही है और उसके साथ साथ उसकी लीडरशिप जो है वो भी मजबूत रही है। उसके साथ साथ ये भी हुआ है कि अमेरिकन फोर्सेस और उसके साथ साथ अफगानी फोर्सेस जो हैं उन्होंने भी बड़ा इफेक्टिवली इसको कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो अब नजर तो यही आ रहा है कि जो प्रेसिडेंट गनी ने कहा है वो दुरुस्त है कि अफगानिस्तान में इस पर्टिकुलर ग्रुप की जो हैसियत थी वो अब आगे नहीं बढ़ी, यकीनन कमजोर हो गई है।
अच्छा, एक और सवाल है आजकल का काफी मकबूल सवाल है जो हम अपने तजिया कारों से बार बार ये बात करते भी हैं, पूछते भी हैं कि अफगानिस्तान में हुकूमत और तालिबान के दरमियान अमन का अमल शुरू करने के लिए जो कोशिशें की जा रही थी वो फिर से पेचीदगी का शिकार हैं, एक तातुल का शिकार हो गई हैं। अभी गुलबदीन हिकमत यार की हिजब इस्लामी ने कहा कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन जाहिर है कि जैसा कि इत्तलात हैं, जैसा कि तजिये बताते हैं, रिपोर्टें बताती हैं कि उनका कोई बहुत ज्यादा गलबा नहीं है तालिबान के साथ और वो गालिबन अपनी जाती हैसियत में करे हैं। आप इस सिलसिले में पेशरफ्त की कोई सूरत देखते हैं?
देखिए, ये इस किस्म में जो नेगोशिएशंस होती हैं जिसकी बेसिस होती है कि आपकी जो ग्राउंड पोजीशन कैसी है, आपकी सपोर्ट कैसी है, तो उसमें नॉर्मली प्रोग्रेसिव सूरत में होती है जब बैलेंस ऑफ पावर पैदा हो जाए, जब दोनों साइड जो हैं वो ये महसूस करना शुरू करते हैं कि वो बाय फोर्स अपनी बर्तरी हासिल नहीं कर सकते। ऐसा अभी तक नहीं हुआ। जब तक ऐसा नहीं होगा ये उम्मीद करना कि तालिबान कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाए बड़ी मुश्किल सी बात लगती है और ये बार बार सामने आती जा रही है कि जब तक आप तालिबान के ग्रुप के ऊपर कंट्रोल हासिल करने के लिए ज्यादा पॉलिटिकल और दूसरी फोर्सेस इस्तेमाल नहीं करेंगे ये आगे नहीं बढ़ेगा। उसकी वजह ये है कि जहां तक सरकारी फौज का ताल्लुक है, सरकारी फौज बहुत स्ट्रेच हो चुकी है और थक गई है। उसके पास इस वक्त ایئر کور بھی نہیں ہے. تو ایسی کنڈیشن میں یہ امید کرنا کہ ان کی آرگنائز فورسز جو ہے وہ طالبان کو کسی حد تک کنٹرول کر لیں گی یہ مشکل لگتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ امریکہ وہاں پر اپنی فورسز کو 2017 کے بعد شاید نہ رکھے, تو پھر طالبان کے لیے یہ آسان ہو جاتا ہے کہ وہ انتظار کریں کہ جب یہ فورسز چلی جائے گی تو پھر وہ دوبارہ اپنے انوالومنٹ شروع کر دیں گے. تو ایسی کنڈیشن میں یہ امید رکھنا کہ وہ سبسٹانٹیو قسم کی ڈسکشن کے لیے تیار ہو جائے ذرا کچھ خوش فہمی کی بات لگتی ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اب ہم آپ کو سنوا رہے ہیں, جیسا کہ ہم نے اپنے سننے والوں سے بھی کہا تھا کہ امریکہ میں تعینات بھارت کے سفیر ہیں عزت ماب ہز ایکسلنسی ارون کے سنگھ. انہوں نے وائس آف امریکہ کی کیرل کاسٹل سے ایک تفصیلی انٹرویو کے پر بات کی ہے, اور بھارتی سفیر نے مختلف ملکوں کے ساتھ بھارت کے تعلقات اور اس کے علاوہ بین الاقوامی تعلقات اور امور پر بھی بات چیت کی ہے. اس وقت اسی انٹرویو کے کچھ حصے ہم آپ کو سنوا رہے ہیں اور بات کو تجزیہ کریں گے ہمارے ساتھ, جیسا کہ آپ نے سنا, معروف اور ممتاز تجزیہ کار ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال جو یہاں واشنگٹن ہی میں ہیں. تو آئیے اس انٹرویو کا آغاز کرتے ہیں. بھارت کے سفیر ہیں ارون کے سنگھ, ان سے بات کر رہی ہیں وائس آف امریکہ کی کیرل کاسٹل. انہی کے سوال سے شروع کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اس بات کی ابتدا کی. سفیر صاحب سے بات کرتے ہوئے ہم نے کچھ اقتباسات اس سے لیے ہیں.
امبیسڈر سنگھ, آئی وانٹڈ ٹو بگن وِد دی یو ایس انڈیا پارٹنرشپ. وین دی اوباما ایڈمنسٹریشن سیز دیٹ the US relationship with India will be one of the defining partnerships of the 21st century, how does India see that? Do you share that vision?
Absolutely. In fact, we share very much that vision. We appreciate very much the effort that President Obama himself has made to take this relationship forward. But what is interesting is that now one can say that there is broad bipartisan support.
اب آپ یہ جو انٹرویو سن رہے ہیں اس کے لیے ہم آپ کو ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ کرتے ہیں. بھارت اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں وائس آف امریکہ کی کیرل کاسٹل نے یہ سوال کیا تھا کہ اوباما انتظامیہ بھارت اور امریکہ کے تعلقات کو 21ویں صدی میں اہم شراکت داری قرار دیتی ہے, بھارت کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جس کے جواب میں جناب ارون سنگھ نے یہ کہا کہ بلا شبہ بھارت بھی اوباما انتظامیہ کی اس ویژن اور نظریے کی کو شیئر کرتا ہے, اور صدر اوباما کی طرف سے اس سلسلے میں کی جانے والی کوششوں کو سراہتا بھی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ بھارت اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ اب پارٹی بنیادوں سے بھی بالا تر ہو چکے ہیں, اور یہی نقطہ نظر دونوں پارٹیوں کے مد نظر بھی ہے, اور کیونکہ یہ ان کو نظر آتا ہے جب وہ کیپٹل ہل میں اپنی ملاقاتوں کے لیے جاتے ہیں. سفیر سنگھ نے یہ بھی کہا کہ امریکہ بھارت بہتر تعلقات کا آغاز جو اصل میں صدر کلنٹن کے دور سے ہوا, جس کے بعد صدر بش نے اس میں نمایاں طور پر پیش رفت کی جب انہوں نے بھارت اور امریکہ کے درمیان سول نیوکلئر سمجھوتے اور تعاون کے بارے میں بات کی اور اس کی حمایت کی, اور جس سے تعلقات کی نوعیت یکسر بدل گئی. مسٹر سنگھ نے یہ بھی کہا کہ صدر اوباما نے گزشتہ برس پہلے صدر ہیں امریکہ کے جنہوں نے بھارت کے قومی دن کی تقریبات میں شرکت کی ہے, اور اپنے دور صدارت میں دو بار بھارت کا دورہ بھی کیا ہے. سفیر سنگھ نے یہ بھی کہا کہ صدر اوباما نے اقوام متحدہ میں بھارت کی مستقل رکنیت کے بارے میں بھی حمایت کی ہے, اس لیے یہ واضح ہے کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی نوعیت کو ہم بخوبی سمجھتے ہیں, اور 21ویں صدی میں بھارت امریکہ تعلقات میں نمایاں شراکت داری کا جو ایک نظریہ ہے اس کو شیئر بھی کرتے ہیں. آئیے آپ کو دوسرا اقتباس سنواتے ہیں.
Mr. Ambassador, I'm wondering if we could turn now to your region in general, South Asia. So much going on, whether Afghanistan, Pakistan. Let's look at Afghanistan briefly, in which India has many ties, many investments, very positive, irritating to some extent your neighbor Pakistan, but we'll leave that aside for a minute. Efforts we know are underway to foster negotiations, for example, between the Taliban and the Afghan government. Does India support these efforts at trying to reach, you know, a peace deal and greater long-term stability?
Our basic approach has been that we would support any process that contributes to stability in Afghanistan, and also that we would support any process that is an Afghan-led and Afghan-owned process.
وائس آف امریکہ سے جیسا کہ آپ نے سنا ہمارے ساتھی کیرل کیسٹریل کا سوال یہ تھا کہ خطے کی صورتحال کے میں بات کی انہوں نے اور پاکستان کا حوالہ دیتے ہوئے افغانستان میں بھارت کی سرمایہ کاری اور حمایت کا تذکرہ کیا اور صورتحال کے بارے میں ان کے نقطہ نظر کی بات کی کہ کیا بھارت افغان حکومت کی طرف سے جو امن کی کوششیں طالبان کے ساتھ کی جا رہی ہیں ان کی حمایت کرتا ہے, جس کے جواب میں سفیر ارون کے سنگھ نے کہا ہے کہ افغانستان کے لیے بھارت ہمیشہ ہر اس عمل کی حمایت کرے گا جو افغانستان میں استحکام کا باعث بن سکتا ہو. وہ کہتے ہیں کہ افغان قیادت جو خود اپنے ملک میں کرتی ہے ہم اس کی بھی حمایت کرتے ہیں, کیونکہ بھارت کی سیکیورٹی اور سلامتی کے لیے امن اور استحکام افغانستان کے لیے اہم اور ضروری بات ہے, کیونکہ ماضی میں افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے اور دہشت گردوں کی کاروائیوں کے لیے استعمال ہوتی آ رہی ہے. اس کے بعد سفیر سنگھ نے 9/11 کے المیے کے بعد امریکہ کی افغانستان میں جاری کوششوں کے تناظر میں بھارت میں افغانستان کی معاشی صورتحال میں مدد دینے کی بات کی, جس میں انہوں نے کہا کہ روایتی طور پر تو انہوں نے مدد نہیں کی لیکن تقریباً $2 ارب سے انہوں نے وہاں پر اسکول بنائے ہیں, ہسپتال بنائے ہیں, سڑکیں اور شاہرائیں قائم کی ہیں. اس کے علاوہ بجلی فراہم کرنے کے لیے پاور ٹرانسمیشن لائنیں بھی لگائی ہیں اور مقامی کمیونٹی کے ساتھ مل کر پروجیکٹس بنائے ہیں. اور دوسرے ملکوں کی طرح بھارت کی افغانستان میں کی جانے والی امداد جو دوسرے ملک ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے جو امداد کی جا رہی ہے افغانستان کے لیے وہ بڑی مؤثر ہے. رائے عامہ کے جائزوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بھارت افغانستان میں ایک پسندیدہ ملک ہے. بھارت کے وزیر اعظم بھی افغانستان کا دورہ کر چکے ہیں اور افغان پارلیمنٹ سے خطاب کیا. یہ پارلیمنٹ کی عمارت بھی بھارت نے افغانستان کو بنا کر دی تھی, تو اس لیے بھارت اور افغانستان کی طرف سے جو گرم جوشی بھارت کو ملتی ہے اس کا اظہار ہوتا ہے اور بھارت بھی افغانستان کے استحکام کے لیے کام کرتا رہے گا. اور آئیے اب آخری حصہ اس کا سنواتے ہیں جس میں انہوں نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے بارے میں بات کی ہے. آئیے آپ کو تھوڑا سا سنواتے ہیں اور پھر ہم اپنے تجزیہ کار سے رائے لیں گے.
I would like to conclude by briefly asking you your thoughts about countering violent extremism and terrorism around the world, not so much from a military standpoint, but, you know, combating the so-called narrative, this ideology that we're seeing that one cannot really characterize as religious because it has nothing to do with religion, but people are using religion, particularly Islam, for violent ends. India has a large Muslim population. You're a very peaceful country, an important democracy, the largest democracy in the world. What thoughts do you have with respect to strategies that we can all employ, all countries in the world, to combat this ideology or this narrative that we're seeing take hold around the world, particularly exemplified by ISIL, ISIS?
Well, thank you for asking that question, because if you really look around the world today, the two countries where you see maximum degree of multiculturalism and pluralism are really United States and India. In India's context, many of the world's religions emerged from India: Hinduism, Jainism, Buddhism, Sikhism.
اور آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ بات چیت کیا ہو رہی تھی. ہمارے ساتھی کیرل نے سفیر ارون کے سنگھ سے دنیا میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کے بارے میں جاری نظریاتی کشمکش کا ذکر کرتے ہوئے بھارت میں مسلمان آبادی کا حوالہ بھی دیا اور ان کا سوال یہ تھا کہ بھارت کا داعش اور انتہا پسندی کے بارے میں موقف کیا ہے, جس کے جواب میں سفیر سنگھ نے کہا کہ دنیا میں بھارت اور امریکہ وہ دو ملک ہیں جہاں مذہبی اور سماجی طور پر بے حد ڈائیورسٹی یعنی تنوع پایا جاتا ہے. انہوں نے بھارت کے مختلف مظاہر کا حوالہ دیتے ہوئے بات کی اور بھارت میں کے مثبت رویے کا ذکر کیا اس سلسلے میں, کیونکہ وہاں لوگ تنوع کی بنیاد پر اکٹھے مل کر رہتے ہیں. انتہا پسندی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے سفیر کا کہنا تھا کہ اہم پیغام یہ ہے کہ تمام لوگ ہم آہنگی کا مظاہرہ کریں جبکہ ہمارے ارد گرد مذہبی اور سماجی سطح پر بڑی تنوع ہے. تو ڈاکٹر صاحب, آپ یہ انٹرویو سن رہے تھے ان کا جس میں سفیر صاحب نے مختلف موضوعات پر کافی تفصیل کے ساتھ بات کی. ہمارے پاس ظاہر وقت اتنی اجازت نہیں دیتا تھا. اب آپ یہ بتائیے گا کہ 21ویں صدی میں بھارت امریکہ تعلقات کی جہت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کوئی کمنٹ کرتے چلیے, ایک سوال اور مجھے کرنا آپ سے.
دیکھیے, جو امریکہ اور ہندوستان کی جو کوآپریشن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہندوستان بہت بڑا ملک ہے, بہت بڑی اکانومی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ امریکن انٹرسٹ جو ہے وہ اب ایشیا کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہو جاتا ہے کہ امریکہ وہاں پر اپنے ایلائز پیدا کرے اور ایک قسم کی ریلیشن شپ اسٹیبلش کرے, جس کی وجہ سے بیلنس آف پاور ایشیا میں اور خاص طور پہ پیسیفک کے علاقے میں قائم ہو سکے. اسی لیے امریکہ اور ہندوستان کی کوآپریشن بڑھ گئی ہے. اس کی بیسس یہ ہے کہ وہ چائنا کی پوزیشن کو کسی حد تک ماڈریٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس علاقے میں بیلنس آف پاور قائم رہ سکے. اب مشکل یہ ہے کہ اس قسم کی جو ریلیشن شپ ہوتی ہے وہ ٹو سائڈڈ ہوتی ہے, یونیلیٹرل تو نہیں ہوتی. اب ہندوستان یقیناً یہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کو امریکہ کے ساتھ کوآپریشن تو ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری نہیں کہ وہ چائنا اور دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو خراب کر دیں. اس لیے جو بیلنسنگ ہوگی اس میں جو پوزیشن آئے گی وہ نیسسریلی وہ نہیں ہوگی جو کہ امریکہ چاہتا ہے, لیکن اس کا لیننگ امریکہ کی طرف ہو جائے گی.
اچھا,
اس لیے اس کو کسی اور طریقے سے دیکھنا چاہیے, یہ ایک بلیک اینڈ وائٹ قسم کی سچویشن نہیں
ہے. اچھا جی, وہی بات آ جاتی ہے جس میں مختلف ممالک اپنے مفادات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, گزشتہ دنوں میں پاکستان بھارت کے تعلقات میں بڑا اتار چڑھاؤ آتا رہا, تو اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ اب کچھ ایسے بھی اشارے ملے ہیں جس میں دونوں ملکوں کا کے موقف میں کچھ نرمی کا رجحان بھی ملتا ہے. آنے والے دنوں میں ان دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی جہت آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
ان دونوں ممالک کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جب بھی گورنمنٹ کوئی پوزیشن لینا چاہتی ہے تو اس کو لوکل فورسز اور لوکل انٹرسٹ گروپ کے ساتھ کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے. جب تک یہ دونوں ملک اپنے ملکوں کے اندر کوآپریشن پیدا کرنے کے لیے ایک کامن پوزیشن نہیں بنائیں گے, اس کے بغیر یہ ناممکن ہے کہ یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے نزدیک آنے کے قابل ہوں گے. یاد رہے کہ یہ دونوں ملک نیچرل ایلائز ہونے چاہیے, کیونکہ ان کے کلچر اور دوسرے ریلیشن شپ ایسی ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر سکتے ہیں اور ان کو کرنا چاہیے. لیکن پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ دونوں ممالک میں, اب خاص طور پہ ہندوستان میں آپ دیکھیے کہ وہاں پر جو نئی گورنمنٹ بنی ہے وہ رائٹسٹ قسم کی گورنمنٹ ہے, وہ زیادہ ایکسٹریمسٹ ہندو گروپس سے سپورٹ لیتی ہے, جس کی وجہ سے ہندوستان کی گورنمنٹ کے پاس اتنی فلیکسیبلٹی نہیں کہ وہ کمپرومائز کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ نیگوشیٹ کرے. تو جب تک انٹرنلی یہ ممالک کے اندر پرابلم سالو کرنے کے لیے اور کوآپریشن بڑھانے کے لیے ایک کامن پوزیشن پیدا نہیں ہوگی, اس قسم کی چپکلشیں اور اس قسم کی مشکلات چلتی رہیں گی.
بہت بہت شکریہ. یہاں واشنگٹن سے ڈاکٹر زبیر اقبال, ہمارے پروگراموں کا بے حد ممتاز نام. ڈاکٹر صاحب, آپ کے وقت کا, تجزیے کا بہت شکریہ. آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. تو اب ہم بالکل پروگرام کے آخری حصے کی طرف پہنچ چکے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ آپ سن رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے ایک اور ہمارے پروگراموں کا ممتاز نام ہے محسن رضا خان کا. السلام علیکم خان صاحب.
جی وعلیکم السلام. جی
بہت بہت شکریہ خان صاحب آپ کے وقت کا. ہمارے پاس پاکستان سے کچھ خبریں ہیں تو ہم چاہتے تھے کہ آپ سے اس کا تجزیہ کچھ لیں. پاکستان میں بھٹا مزدوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی خاتون ہیں جو کہ بانڈڈ لیبر لیبریشن فاؤنڈیشن کی صدر بھی ہیں, ان کا نام سیدہ غلام فاطمہ ہے. جو وہ ارورا پرائز کے لیے نامزد چار حتمی امیدواروں میں سے ایک ہیں. ان چار امیدواروں میں سے اب اعزاز کے لیے کسی ایک کا انتخاب کر لیا جائے گا. تو یہ ان کا, جیسے کہ ہم نے بتایا, یہ بانڈڈ لیبر لیبریشن فرنٹ پاکستان نامی تنظیم کی سربراہ بھی ہے اور ان کی تنظیم بھٹا مزدوروں کے لیے کام کرتی ہے. ہم اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ غلام فاطمہ کو اس سے پہلے نیو یارک میں گلوبل سٹیزن شپ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا, اور یہ ایوارڈ سابق امریکی صدر بل کلنٹن کی تنظیم کلنٹن فاؤنڈیشن کی جانب سے ان افراد کو دیا جاتا ہے جو اپنی فکر اور قائدانہ صلاحیتوں کے ذریعے درپیش مسائل کا حل ڈھونڈ کر معاشرے میں پائیدار اور مثبت تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ خود کیا کہتی ہیں, تھوڑی سی ایک منٹ کے لیے آپ کو ایک بات چیت سنواتے ہیں اور پھر محسن صاحب سے بات کرتے ہیں.
پاکستان میں بھٹا مزدوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی خاتون کارکن سیدہ غلام فاطمہ ارورا پرائز کے لیے نامزد چار حتمی امیدواروں میں سے ایک ہیں. ان چار امیدواروں میں سے اب اعزاز کے لیے کسی ایک کا انتخاب کیا جانا ہے. سیدہ غلام فاطمہ بانڈڈ لیبر لیبریشن فرنٹ پاکستان نامی تنظیم کی سربراہ ہیں. ان کی تنظیم بھٹا مزدوروں کے حقوق کے لیے کئی سال سے سرگرم ہے. آرمینیا میں نسل کشی سے بچ جانے والوں کی یاد میں ارورا پرائز قائم کیا گیا تھا, اور یہ اعزاز ہر سال ان شخصیات کو دیا جاتا ہے جن کی خدمات کے انسانی زندگیوں پر غیر معمولی اثرات مرتب ہوئے ہیں. یہ اعزاز جیتنے والے کو $100,000 کی گرانٹ دی جاتی ہے. اعزاز دینے کی تقریب 24 اپریل کو آرمینیا میں ہوگی. غلام فاطمہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ انہیں 2 ماہ قبل ای میل کے ذریعے یہ اطلاع ملی تھی کہ اس اعزاز کے لیے ان کے کام پر بھی غور کیا جا رہا ہے.
یہ 100 لائف ارورا پرائز ہے اور مجھے میرا خیال میں 2 ماہ پہلے ایک اطلاع ملی تھی بذریعہ ای میل کہ مجھے اس ایوارڈ کے لیے نامنیٹ کیا جا رہا ہے. ان کا ایک جو پروسیس ہے وہ سارا پروسیس جو ہے اس میں سے مجھے پتا چلا کہ میں پہلے راؤنڈ میں اس کو آ گئی ہوں ون کر کے نیکسٹ اس کے لیے. دیکھیں یقیناً چاروں لوگ جو ہیں وہ
یہ ابھی آپ سن رہے تھے غلام فاطمہ خود بتا رہی تھیں کہ کیا ساری صورتحال ہوئی, کس طرح ان کو اس کے بارے میں معلومات ملی. جیسے جیسے اس بارے میں مزید تفصیل ہوگی آپ کو ضرور بتائیں گے. اب ہم خان صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جبری مشقت کے خاتمے کے لیے کافی عرصے سے کوششیں کی جا رہی ہیں, مختلف حقوق کے لیے, انسانی حقوق کے لیے کافی تنظیمیں بھی وہاں پر ظاہر ہے کہ مصروف عمل ہیں. آپ یہ فرمائیے گا کہ مختلف شعبوں میں جب ایسی کوششوں کو سراہتے ہوئے عالمی سطح پر کسی مقامی تنظیم کی یا مقامی افراد کی پذیرائی کی جاتی ہے یا ان کو اعزاز ملتے ہیں تو کیا اس مقصد کے حصول کے لیے کی جانے والی کوششوں کو کس حد تک سپورٹ ملتی ہے؟ جی خان صاحب, محسن رضا خان صاحب ہمیں سن رہے ہیں کیا؟ جی جی خان صاحب آپ کی آواز آ رہی, جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ میرا خیال ہے شاید ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے کیا. تو چلیے ہم اتنی دیر میں آپ کو یہ بتاتے ہیں جیسا کہ وہ خود بتا رہی تھیں غلام فاطمہ. وہ کہتی ہیں کہ اعزاز کی حالیہ نامزدگی ان کی سال بہ سال کی کوششوں کا اعتراف ہے. انہوں نے یہ بھی کہا, وہ کہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر انہوں نے 80,000 سے زائد بھٹا مزدوروں کو غلامی سے نجات دلا کر ان کو آزاد فضاؤں میں سانس لینے کا موقع بھی فراہم کیا ہے. وہ خود بھی ماضی میں اینٹیں بنانے کا کام خود سے کرتی رہی تھیں اور ان کو اپنے کام کے دوران کئی مرتبہ تشدد کا سامنا بھی کرنا پڑا, مگر پھر انہوں نے اپنے جیسے اور مزدوروں کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے یہ تنظیم قائم کی. جی خان صاحب آپ کی لائن شاید ڈراپ ہو گئی تھی, تو آپ یہ بتائیے گا کہ اس طرح کے جب اعزاز ملتے ہیں انفرادی سطح پر یا تنظیموں کو تو اس سے جو اس قسم کے حقوق کے لیے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو آگے بڑھنے میں کس حد تک جو ہے یہ محرک آگے بڑھوانے کی کوششوں کو سپورٹ ملتی ہے؟
جی یہ بڑا ایک اہم ایشو ہے جو کہ پاکستان کے دیہی علاقوں میں اور شہروں کے مضافاتی علاقوں میں ہے, اور بانڈڈ لیبر کا جو ایشو ہے یہ بہت عرصے سے جو ہے وہ میڈیا کا اس پہ اور این جی اوز کا فوکس رہا ہے, لیکن یہ مسئلہ جو ہے حل ہونے کا نام نہیں لے رہا. اب پنجاب نے بھی کی ہے کہ جو بانڈڈ لیبر کے بچے ہیں جو کہ بھٹا اس پہ خرچ پہ کام کرتے ہیں ان کے لیے تعلیم کا بندوبست کیا, اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی کئی جگہ چھاپے مارے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے جو اعزازات ہیں اس کے نتیجے میں یہ ایشوز جو ہیں ہائی لائٹ ہوتے ہیں اور حکومتوں کی اور دیگر جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں ان کی توجہ ایسے ایشوز کے اوپر مرکوز ہوتی ہے.
اچھا آج کل پاکستان میں ایک اور بھی بات ہے کہ پارلیمان کے ایوان زیر یعنی قومی اسمبلی میں منگل کے روز ایک قرارداد منظور کی گئی ہے جس میں حکومت سے کہا گیا کہ ہولی, دیوالی اور ایسٹر کے تہواروں کے موقع پر ملک بھر میں آباد دیگر مذہبوں سے تعلق رکھنے کے لیے تعطیل کا اعلان کر دیا جائے. تو آج کل آپ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کے بارے میں بھی کافی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, خواتین کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کے مسئلے کو بھی اٹھایا جا رہا ہے, تو اقلیتوں کے لیے کوششیں جو کی جا رہی ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ابھی آپ نے یہ تو بتایا.
جی میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے پہلے بھی ایک اویئرنیس موجود ہے اور حکومتی سطح پہ اس حوالے سے جو ہے پہلے بھی اقدامات کیے جاتے رہے ہیں. خود پنجاب میں اور پاکستان کے دیگر علاقوں میں کرسمس کے موقع پر جو کرسچن کمیونٹی ہے اس کے لیے وزیر پنجاب اور دیگر حکومتیں جو ہیں ان کے لیے کچھ رقوم کا اعلان کرتی ہیں اور اس کے چیک بھی دیے جاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو قرارداد منظور ہوئی ہے یہ بھی ایک قسم کی سپورٹ ہے پاکستان میں جو اقلیتوں کے لیے اقدامات کیے جانے کے حوالے سے کوششیں ہو رہی ہیں اس کے لیے.
اچھا
اور اس سے نہ صرف
جی 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 خان جی خان صاحب جی میں کہہ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہی ذرا ملائیے گا, آپ کا میڈیا سے بہت تعلق ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے تمام جو وہ مسائل ہیں, ایشوز ہیں, ان کو سامنے لانے کے لیے میڈیا بھرپور طور پر اپنی کوشش کر رہا ہے.
جی جی, میڈیا نے ہمیشہ ان ایشوز کو جو تھا وہ نمایاں طور پہ پیش کیا, جس میں جیسے کہ بانڈیڈ لیبرز ہے, خواتین کے ایشوز ہیں, چائلڈ لیبر کا ایشو ہے, مینارٹیز کے ایشوز ہیں, تو اب میڈیا کا ہمیشہ فوکس رہا ہے. اور اب یہ اچھی بات ہے کہ جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں اور جو ہمارے حکمران ہیں وہ بھی اس کے اوپر سنجیدگی سے توجہ دے رہے ہیں اور وہ ان ایشوز کو ایشوز کے طور پر لے رہے ہیں.
تو اچھا جی, یہ مجھے بتائیے گا کہ ایک مخصوص مائنڈ سیٹ اور سوچ آ گئی ہوئی ہے پاکستان کے معاشرے میں, اس کو تبدیل کرنے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں میڈیا کی سطح پر اور حکومت کی سطح پر, کیا آپ ان سے مطمئن ہیں؟ آخری ہمارے پاس 30 سیکنڈز.
جی, میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کے جو پارلیمنٹ ہے اس میں جو جس طریقے کی نمائندگی ہے اس سے ہمیں مطمئن ہونا چاہیے کہ اس مائنڈ سیٹ کی کوئی خاص نمائندگی نہیں ہے, اور لوگ ان کو ہمیشہ الیکشنز کے اندر جو ہے وہ ریجیکٹ کرتے رہے ہیں. اور پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ روشن خیال لوگ ہیں, وہ جمہوریت پسند لوگ ہیں, وہ خواتین کے, اقلیتوں کے, بچوں کے حقوق کے اوپر یقین رکھتے ہیں, اور اسی حوالے سے پاکستان کے لوگوں نے ہمیشہ اپنا ووٹ بھی دیا اور مینڈیٹ بھی دیا ہے ہر آنے والی حکومت کو.
بہت بہت شکریہ, ہمیں افسوس ہے کہ تھوڑا سا لائن کٹ گئی اور ہم زیادہ بات نہیں کر سکے خان صاحب سے, آپ کا وقت کا بہت شکریہ, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. آج کے پروگرام جہاں رنگ کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے, بہجت کو اجازت دیجیے, آپ سے میری پھر ملاقات ہوگی. ہم سے رابطے میں رہیے, ہمارے پروگرام سنتے رہیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.